لا إله إلا الله لا إله إلا الله
tauheed-sunnah.com
لا إله إلا الله
اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ
لا إله إلا
اللہ اتوار 21 ربیع الاول سن 1418 ہجری مطابق 27 جولائی سن 1997 کے بیان پر مشتمل اس کیفیت کا نام ہے درد اصلاح.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. ایک دو ہفتے پہلے یہی حدیث پڑھی تھی اور اس پر بیان کرنے کا ارادہ تھا، مگر اللہ تعالی نے کچھ رخ دوسرے مضامین کی طرف پھیر دیا، یہ حدیث ریائی کے لیے اپنی جگہ پر. دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علم میں جو مضمون حاضرین کے لیے زیادہ نافع ہو اللہ تعالیٰ وہی کہلا دیں. خاص بات مقصود نہیں، مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ دل بنتا جائے، دل بنتا جائے، اس دل سے دنیا کی محبت نکل کر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، فکر آخرت پیدا ہو جائے. اس مقصد کے لیے مضمون کچھ بھی نہ چاہیے. راتنا شتاب خبصنت راہدو کلن الہ تل جمال یشیر. مقصد تو ایک ہی ہے، اس کے ادا کرنے میں کبھی کوئی آیت آ گئی، کبھی کوئی حدیث آ گئی، کبھی کوئی مضمون آ گیا، کبھی کوئی مضمون آ گیا. اس لیے اگر کوئی آیت پڑھی گئی یا حدیث پڑھی گئی پھر اس کی شرح نہیں ہو سکی، دوسرا مضمون آ گیا، یا ایک مضمون شروع ہوا وہ پورا ہوا ہی نہیں تو اور مضمون آ گیا، تو اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. مقصد بہر حال حاصل ہے. ایک ہوتی ہے تحقیق، دوسری چیز اس سے مختلف ہے اصلاح. تحقیق میں تدریس بھی آ جاتی ہے، انسان کسی مسئلے پر تحقیق کر کے کچھ بیان کرتا ہے یا کچھ تصنیف کرتا ہے یا تدریس کرتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے. اس میں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بات شروع کی ہے اسی پر بند ہو کر رہے، ذرا بھی ادھر ادھر نہ جائے. بات منتشر ہونے سے تحقیق پر اثر پڑے گا، جو بات شروع کی اسی پر پورے کا پورا اسی پر چلے. تحقیق کی دو تین صورتیں ہیں، یہی کہ کوئی تصنیف ہو یا یہ کہ کسی چیز کی تحقیق کر کے کوئی جس کو کہتے ہیں اسکولوں کالجوں میں لیکچر دینا، کسی چیز کا لیکچر دے رہا ہے. اسی کی صورت تدریس ہے، کوئی کتاب کسی فن کی پڑھا رہا ہے. سید بیت مضمون کے اندر بند رہ کر کام کرنا ضروری ہے، ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہ جائے، اس سے بالکل مختلف ہے اصلاح. اصلاح کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ مقصد ایک ہے، اللہ کی رضا. اس کی تحصیل کے لیے جیدر کو بھی مضمون چلا جائے، کراچی سے شروع کیا پہنچ گئے کہیں مکہ، مکہ سے شروع کیا پہنچ گئے مدینہ، کہاں سے بات شروع ہوئی کہاں کی کہاں پہنچ گئی، پوری دنیا میں پھرتے رہے. اصلاحی مضامین تو ایسے ہی ہوتے ہیں. مضمون بیان کرنے کا ارادہ کچھ ہو، پھر کسی پر نظر پڑ گئی، اس کو دیکھ کر اس کی اصلاح کی فکر ہوئی تو ادھر کو مضمون مڑ گیا. کسی پر نظر نہیں بھی پڑی، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی کہ حاضرین میں سے ایک کو یا کچھ لوگوں کو فلاں مضمون کی ضرورت ہے، ادھر کو اللہ تعالیٰ مضمون کو موڑ دیتے ہیں. اصلاحی مضمون میں کوئی پابندی نہیں ہو سکتی. اگر اصلاحی مضمون بیان کرنے والا پابندی پر پابندی سے بولیں، ادھر ادھر کی بات نہ کریں، اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شان اصلاح رکھی ہی نہیں ہے. اصلاح کی شان ہوتی تو وہ پابند نہیں رہتا، وہ پابند صرف اسی کا رہتا ہے کہ اللہ کی رضا سامنے رہے، بس اس چیز کا پابند ہے، جو کچھ کہنے سے بھی حاصل ہو جائے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے طبیب کسی مریض کو دیکھ رہا تھا، اس کی نبض دیکھ رہا ہے، حالات معلوم کر رہا ہے، نسخہ لکھنے لگا یا دیکھ رہا ہے، اتنے میں مریض کے منہ سے سگریٹ کی بو آئی. اس نے کہنا شروع کر دیا کہ سگریٹ بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے، ایسے کینسر بھی پیدا ہوتے ہیں، دما بھی پیدا ہوتا ہے، کھانسی بھی پیدا ہوتی ہے، منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس پر اس نے تقریر کرنا شروع کر دی. کوئی عقل مند ہوگا اس کو تو اعتراض نہیں ہوگا، وہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ یہ اس کی نظر میں، طبیب کی نظر میں یہ بات مریض کی آ گئی، وہ اس کو اس پر سمجھانا شروع کر دیا اس نے. اور اگر کوئی ایسا ویسا ہی ہوگا وہ تو یہ سوچے گا کہ ابھی ابھی تو پوچھ رہا تھا کہ آپ کو بیماریاں کیا ہیں اور نسخہ لکھ رہا تھا، درمیان میں یہ کیا قصہ شروع کر دیا کہ سگریٹ کی برائی شروع کر دی. کوئی والد اپنے بچے کو سمجھا رہا ہو، کسی ایک چیز کی نصیحت کر رہا ہے، اتنے میں اس کے ناخن پر نظر پڑ گئی، ناخن بڑے ہوئے ہیں، اس نے اس پر سمجھانا شروع کر دیا، دیکھو بیٹا ناخن کٹوا کر رکھنے چاہیے، ناخن بڑھ جاتے ہیں تو اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، سنت کے خلاف ہے، اللہ کی رضا کے خلاف ہے، انسان ویسے بھی کتنا برا لگتا ہے، ان سے کہیں زخم بھی ہو سکتا ہے، کہیں کھجلائے تو وہاں زخم ہو جائیں گے، ان میں نیل بھر جاتی ہے، ان میں جراثیم ہوتے ہیں. ایک اچھی خاصی تقریر کر دی. عقل مند تو یہ کہے گا کہ یہ والد واقعاً مشفق ہے، مہربان ہے، اپنے بچے کے تمام حالات پر نظر ہے، بات ایک سمجھا رہا تھا مثال کے طور پر کہ بچے سے کو یہ سمجھانا تھا کہ دینی علم حاصل کریں، اسکول وغیرہ کی لعنت کو چھوڑ دو، اللہ کا علم حاصل کرو، ایسے بچے کو سمجھا رہا تھا، درمیان میں شروع کر دیا ناخنوں پر، اور اگر کوئی احمق ہوگا وہ یہ کہے گا کہ ارے بیان تو کر رہا تھا اس پر کسی دینی مدرسے میں پڑھے شروع ہو گیا ناخنوں پر. عقل مند سمجھتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچہ سدھر جائے, اس لیے اس کی ایک خرابی بیان کرتے کرتے کہ دوسری سامنے آ گئی تو اس کو چھوڑ کر اس پر شروع ہو جائے گا اور آگے تو اس پر شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالی کا دستور یہی ہے قرآن میں بظاہر دو اشکال ہو سکتے ہیں. اشکال تو ان کو ہوں گے جو قرآن کریم کے مطلب کو سمجھتے ہوں اور مقصد کو سمجھتے ہوں, ان کو تو اشکال بھی ہوں گے. آج کل کے مسلمان کو کوئی اشکال نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے خامیاں کر کر کے مٹھائیاں کھانے کھلانے کے لیے, اس لیے وہ جیسا بھی ہو خانی کرا لو مٹھائی کھا لو, خانی کرا لو مٹھائی کھا لو, جب ترابی میں ختم ہو جائے دو مٹھائیاں کھا لو. اس لیے آج کل کے مسلمان کو کوئی اشکال نہیں ہوگا, اس لیے کہ کرنا کرانا تو ایک ہی کام ہے, ان میں بھی بہت زیادہ مقصد ہے, ایک کام ہے کھانا یا جن بھوت اتارنا یا کوئی نیا مکان ہو نئی تجارت ہو نئی دکان ہو تو وہاں خانے کرا دو اس کے بعد تک ہو جائے گی. اس لیے آج کل کے مسلمان کو تو کوئی اشکال نہیں ہوگا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے مضامین پر غور کرنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, ترجمہ جانتے ہیں یا علماء سے سنتے رہتے ہیں, ان کو اشکال ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ قرآن کریم میں ایک ایک حکم ایک ایک قصہ اور ایک ایک عبرت کی بات اس کو بار بار کیوں دہرایا, بار 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 دہراتے ہی چلے جا رہے ہیں. ایک بار کہہ دیا اقیم الصلاۃ نماز پڑھا کرو, اس بارے میں ایک بار آ جاتا ہے تو پتہ تو چل گیا کہ نماز پڑھنا فرض پڑھا کرو, مگر وہ کہتے ہی چلے جا رہے ہیں معلوم نہیں کتنی بار. زکاۃ دیا کرو ایک بار فرما دیتے کافی تھا, جو ایک بار کو نہیں مانتا وہ سو بار کہہ دیا جائے کہاں مانے گا, مگر وہ پھر کہتے ہی چلے جا رہے ہیں. اللہ کی راہ میں مسلح جہاد کرو, مسلح جہاد قتال کرو, ایک بار فرما دیتے تو کافی تھا, مگر وہ شروع سے آخر تک شاید ہی کوئی صورت خالی ہو جس نے یہ حکم نہ دیا ہو کہ قتال کرو. قتال صرف جہاد نہیں, قتال مسلح جہاد کرو, کہتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہ تو احکام کی کچھ مثالیں ہو گئیں. عبرت کے لیے قصے, آدم علیہ السلام کا قصہ جو بیان فرمایا تو ایک بار بیان فرما دیا پتہ چل گیا کیا قصہ ہے, مگر کتنی جگہ پھر بیان فرمایا, کئی جگہ. عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرما دیا تو پتہ چل گیا کہ یہ قصہ, مگر پھر وہی پھر وہی پھر وہی کتنی بار. اسی طریقے سے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام بیان فرمائے تو ایک بار نہیں کئی کئی بار وہی وہی قصے کئی کئی بار. ایسے کافروں میں سے فرعون نمرود شداد قارون وغیرہ یہ قصے جو بیان فرمائے تو وہ بھی ایک بار نہیں کئی کئی بار. وہ اس میں ہو گئی احکام اور قصے. تیسرے بات, اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی مثالیں بیان فرماتے ہیں. قدرت کا مضمون جو ایک بار بیان فرمایا تو یہ نہیں کہ دوسری بار کچھ اور قدرت کی باتیں بیان فرما دیں تو نہیں, وہی دوبارہ دوبارہ کئی کئی بار. جو لوگ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں ان کو اشکال ہو سکتا ہے کہ ایک بار تو ہم نے یہ بات سن لی, پھر کیوں. دوسرا اشکال یہ ہوگا کہ قرآن کریم میں ربط بہت مشکل ہے, اور اگر شان نزول کو دیکھا جائے, ایک آیت نازل ہوئی بعد میں قرآن کی ترتیب میں رکھی گئی ہے پہلے, اور کوئی نازل ہوئی پہلے میں اگر قرآن کی ترتیب میں رکھ دی گئی بعد میں, جن کو نزول کا علم ہے کہ کس موقع پر نازل ہوئی, تو ان کو اشکال ہو سکتا ہے کہ جیسے قرآن نازل ہوا ویسے کیوں نہیں رکھا گیا, ترتیب آگے پیچھے کیسے ہو گئی. ان تینوں اشکالات کا جواب ایک ہی ہے, وہ یہ کہ قرآن کی تاریخ کی کتاب نہیں. اگر تاریخ کی کتاب ہوتی تو ایک قصہ دوبارہ کبھی نہ لاتے. تاریخ کی کتاب کو لکھنے بیٹھے کسی ایک بادشاہ کا قصہ لکھ دیا, 2000 صفحے چل کر پھر اسی کا. یہ تو عیب ہے, یہ تو چونکہ اسے لکھا ہے پھر دوبارہ کیوں لکھ دیا. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تاریخ بتا رہے ہیں. اور اگر قرآن فقہ کی کتاب ہوتی, مسائل فقہیہ, تو بھی ایک بات دوبارہ نہ آتی. فقہ کی کتابیں ہیں, علماء پڑھتے پڑھاتے ہیں, سب سے پہلے مدارس سے دنیا میں نور الاذاء, نور الاذاء نے ایک مسئلہ وضو کا لکھ دیا, 2000 صفحے چل کر پھر وہی. یہ تو اشکال ہوگا, یہ تو پیچھے لکھ دیا, دوبارہ کیوں لکھا. قرآن نہ تاریخ کی کتاب ہے نہ فقہ کی کتاب ہے, قرآن دل بنانے کی کتاب ہے. دل بنے اور دل جب بنتا ہے کہ ایک بات کو بار بار دہرایا جائے, بار بار زبان پر آئے, بار بار کانوں میں پڑے, بار بار آنکھوں کے سامنے سے گزرے, بار بار دل اس پر دل سے غور کرے, تو ہدایت ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالی نے ایک ایک حکم کو یا ایک ایک قصے کو یا اپنی قدرت کے ایک ایک مظہر کو کئی کئی بار بیان فرمایا. ایک بار کہنے سے تیرے دل میں بات نہیں اتری, چلیے ہم پھر کہتے ہیں. ترتیب بھی اسی لیے نہیں, مضامین کے آپس میں ترتیب نہیں ہے. کہیں علماء سمجھ رہے ہوں گے کہ ترتیب تو ہے, تفسیروں میں تو لکھا ہوا ہے یہ ربط ہے یہ ربط, ترتیب سے میں ربط کہہ رہا ہوں, ربط بھی نہیں ہے. کوئی بات تو یہ ہے, اس کی تفصیل ذرا بعد میں کرتا ہوں. نزول کی ترتیب بھی قرآن میں نہیں ہے, وہ تو ظاہری ہے. ربط بھی, اصل بات یہ ہے کہ ربط بھی علماء نے کھینچ کھینچ کر کچھ نکالے ہیں, لکھ دیے ہیں. اس آیت کا پہلی سے یہ ربط ہے, اس کا یہ ہے. اس کے باوجود چند ایک مقامات ایسے ہیں کہ اس میں علماء بھی پریشان ہو گئے, اس کا پہلے سے کیا ربط ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ بتا دوں, سورہ قیامہ میں قیامت کا بیان چل رہا ہے، درمیان میں فرما رہے ہیں ان علینا جمع لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، ان علینا جمع وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان. درمیان میں یہ تین چار آیات قرآن کے بارے میں آ گئیں، اس کے بعد پھر وہی دنیا اور قیامت اور آخرت کا ذکر پھر شروع ہو گیا. شروع میں قیامت کا ذکر ہے، درمیان میں قرآن کے بارے میں تین آیتیں آ گئیں جن کا ما قبل ما بعد سے بظاہر کوئی تعلق کوئی جوڑ سمجھ میں آتا ہی نہیں. اور بھی ایک جگہ ایسی جگہیں پہ چار پانچ ہیں ارشاد القاری میں، کچھ جگہیں میں نے بتائی ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إنه عليم بذات الصدور. تو ذکر اس کا ہے کہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے، سب کچھ اللہ تعالی کے سامنے ہوگا، حساب و کتاب ہوگا. اس کو سوچا کر وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لیجیے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیجیے. درمیان میں ایک سر اور ہی آ گیا، وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر حیا اللہ تعالی سے ایسی غالب تھی کہ جب استنجا کے لیے بیٹھتے تو یہ خیال کرتے کہ اس حالت میں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. دوہرے ہوتے جاتے، دوہرے کپڑے لپیٹ لپیٹ کر کے، اس وقت میں تو ہم نے کپڑے ہٹائے ہیں عذر سے استنجا کے لیے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے بڑی شرم آتی تھی، سینے دوہرے کر رہے ہیں چھپنے کے لیے اور کپڑے لپیٹ رہے ہیں، بہت تکلف کر رہے ہیں. اس پر ہدایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو اندر سے بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے مکلف نہیں ہو کہ استنجا وغیرہ کے لیے بیٹھو تو بھی ایسے اللہ سے پردہ یوں کرو کہ بالکل کوئی وضو کھل نہ پائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. یہ تو معاف ہے، تم لوگوں کی قدرت سے باہر ہے، اس میں پریشان مت ہوا کرو. مگر آگے اور پیچھے سے اس کا کیا تعلق، اس میں بھی علماء حیران ہے کہ کیا تعلق ہے. آگے پیچھے تو اس کا قیامت کا بیان ہے اور اللہ کی طرف جانا ہے لوٹنا ہے اس کا بیان ہے، اعمال کی اصلاح کر اس کا بیان ہے، اس کو اس سے کیا تعلق ہوگا. بہرحال کئی مثالیں ایسی ہیں جہاں علماء نے ربط بیان کر دیا، وہ قرآن کریم کا معجزہ کہنا چاہیے، اس میں ربط تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کے باوجود ربط اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اکثر قرآن کا ربط علماء کے دل میں ڈال دیا کہ اس آیت سے یہ ربط ہے، یہ ہے، یہ ہے. یہ اس لیے کہ قرآن کریم تو اصلاح کا نسخہ ہے، فقہ کی کتاب ہو، تاریخ کی کتاب ہو، ادب کی کتاب ہو، انجینئرنگ کی کتاب ہو، کسی بھی فن کی کتاب ہو، مرغی خانہ ہو، باورچی خانے کی کتاب ہو، اس میں تو ربط ہوتا ہے کہ یہ مضمون ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. درمیان میں کوئی اور بات آ گئی تو سارے دیکھنے والے اعتراض کریں گے کہ مصنف بڑا نالائق ہے، ایسے کیوں کر دیا. قرآن کی فنی کتاب نہیں، تاریخی کتاب نہیں، فقہی کتاب نہیں، یہ دل بنانے کا نسخہ ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی ہدایات دیتے 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 جہاں کسی چیز کی ضرورت پیش آئی کہ اب یہ کہنے کی بات ہے, بندوں کو یہ بات سمجھانے کا موقع ہے, وہاں درمیان میں وہ آیت اتار دی. یہ سارا مضمون اس پر ہوا کہ جو اصلاحی مضمون ہوا کرتا ہے اس میں نہ تو کبھی رب ہو سکتا ہے نہ ہی کسی ایک مضمون کی پابندی ہو سکتی ہے. اس میں تو یہی بات ہوتی ہے کہ کسی فرد واحد کی یا زیادہ افراد کی یا کسی جماعت کی یا کسی زمانے کی یا کسی مقام کی کوئی خرابی, کوئی باطن کا مرض, کوئی دینی خامی, کوئی بات قابل اصلاح نظر آ گئی, اللہ تعالی نے دل میں ڈال دی, اسی پر بیان ہوتا ہے. بیان کرتے کرتے کسی نے جمائے لی اور منہ کھول دیا, ایسے اونٹ کی طرح ہاتھ رکھا نہیں, اسی پر بیان شروع ہو جائے گا. اللہ کے بندہ بچوں کو سکھا کر بچوں کو ایک لفظ بار بار کہتا رہے تو آپ کو تعجب بھی ہوگا کہ یہ اصطلاح عجیب استعمال کرتا, وہ حسن کہتا ہوں. بچے تو لڑکاتے جاتے ہیں, ان کی تربیت جانتے نہیں ہیں. لڑکانے کا لفظ ذرا جب ہونے کے لیے کہتا ہوں, جب ہونے کے لیے الحمد للہ تعالیٰ میرا ایک ایک لفظ وہ کسی سانچے میں ڈھل کر نکلتا ہے, ایسے نہیں کہ دوران پر جو کچھ وہ آتا ہے چلا جاتا ہے. کہنا تو یہ چاہیے نا, جس کو لوگ کہتے ہیں مہذب تہذیب والے الفاظ, مہذب لفظ, بچے پیدا ہوتے جاتے ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ بھی کہیں برق و بار پیدا ہو رہے ہیں, صاحب زادے پیدا ہو رہے ہیں. میں اس کے بجائے ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچے لڑکاتے چلے جاتے ہیں. چپ ہونا مقصود ہے کہ کچھ تو عقل کرو, کچھ تو عقل کیجئے کہ جب بچوں کی تربیت مقصد کے مقصد ہے آگے جو لوگ میں جائیں جنت میں جائیں, دنیا ان کی بگڑے جب سنبھلے, دنیا کا تو پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں, مگر کیونکہ آخرت پر نظر نہیں اس لیے دنیا بھی نہیں بنا پاتے. وہ یہ پسہ بسکٹ کھلا کھلا کر دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ. گزشتہ دو جمعوں میں جو بیان ہوا مجھے تو یہ خیال تھا کہ لوگ کچھ سمجھتے ہوں گے یہ تو ایسی ایک عام یانا سی باتیں کیسے شروع ہو گئی, عام یانا سی باتیں, عالمانہ باتیں تو ہے نہیں, مصلحانہ شان ہوتی ہے وہ تو ہے نہیں, کچھ عام یانا بسکٹ کھانا کھلانا پانی پینا کرنا اور ایسے اور ایسے. کچھ کچھ خیال ہوتا تھا کہ شاید بعض لوگوں کو یا مولویوں کو خاص طور پر خیال ہو کر کہ یہ دو جمعہ سے یہ کیا شروع ہو گیا. اس کی طرح تفصیل تو پھر بتاؤں گا آئندہ جمعہ میں. گزشتہ دو جمعوں میں جو بیان ہوا مجھے تو یہ خیال تھا کہ لوگ کچھ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو ایسی ایک عام یانا سی باتیں کیسے شروع ہو گئی, عام یانا سی باتیں, عالمانہ باتیں تو ہے نہیں, مصلحانہ شان ہوتی ہے وہ تو ہے نہیں, کچھ عام یانا بسکٹ کھانا کھلانا پانی پینا کرنا اور ایسے اور ایسے. کچھ کچھ خیال ہوتا تھا کہ شاید بعض لوگوں کو یا مولویوں کو خاص طور پر خیال ہو کر کہ یہ دو جمعہ سے یہ کیا شروع ہو گیا. اس کی طرح تفصیل تو پھر بتاؤں گا آئندہ جمعہ میں. اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمد للہ تعالیٰ فون پر رابطہ مسلسل لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ بہت فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا. پہلے جمعہ میں کوئی صاحب تھے, انہوں نے گھر جا کر فون کیا کہ بیان سنتے ہوئے اگر کوئی بچہ رونا شروع کرے اور اس کو بسکٹ اگر نہ دیں وہ تو روتا رہے گا, بیان سننے نہیں دے گا. میں نے ان کو سمجھایا کہ بچے کو بگاڑ دیا اسی لیے روئے گا, اگر نہ بگاڑا ہوتا نہ روتا. ابھی یہاں جانے سے پہلے ذرا اس کو سمجھا کر لاؤ, تھوڑی سی دیر کے لیے روئے گا, اس کے بعد خود ہی ٹھیک ہوگا, تجربہ تو کرو. مگر یہ جمعہ جو گزرا ہے اس پہ یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ایسا سکون رہا, ایسا سکون کہ جب سے اوپر بیان شروع کبھی ایسا سکون ہوا ہی نہیں. بسکٹ کی تھیلی ایک طرف سے کھلی چیر, دوسری طرف سے چیر, تیسری طرف سے چیر, چیر چیر بسکٹ کھلنے کی تھیلیوں کی آواز لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر غالب آ جاتی تھی. پھر جب کسی ایک خاتون نے بسکٹ کی تھیلی کھولی تو دوسری خاتون کے بچے جب کہ امی بسکٹ, اس نے کھولی تیسری خاتون کے بچے امی بسکٹ, بلکہ ایک ہی نے کھولی اس کے بچے تو دو تین ایس کو بسکٹ دیا تو دوسرے ادھر سے بھاگے آ رہے مجھے دو مجھے دو مجھے دو. اس کو دینے میں ذرا دیر کر دی تو اس نے چلانا شروع کر دیا, کوئی ادھر سے تو ادھر سے تو ادھر سے. برسوں کے بیان کے بعد خواتین نے بتایا کہ ایسا سکون کہ بسکٹ کھلنے کی آواز تو پہلے کی آئی نہیں, اور بچے بھی بڑے آرام سے بیٹھے رہے. بلی کو چوہا نظر آئے تو وہ جھپٹتی ہے نا, نظر ہی نہ آئے اس کو مایوس کر دیا جائے, کہاں جھپٹے گی, وہ تو شور نہیں کرے گی, پھر آرام سے بیٹھی رہے گی. بادشاہ اور وزیر نے یہ کیا کہ حیوان کو سدھایا جا سکتا ہے, کرتب کر کے دکھایا, شاید بادشاہ نے کوئی بلیاں سدھائی تو کس طریقے سے کہ موم بتیاں جلا دیں اور جلا کر بلیوں کے ہاتھوں میں دے دی, بلی بیٹھی ہے ہاتھ میں موم بتی جلی لے کر, سامنے طرح طرح کے کھانے رکھ دیے, دودھ ہے, گوشت ہے, اور دو جو چیزیں بلیوں کو مرغوب ہوتی ہیں ایسی بہت سی چیزیں سامنے لگا دی, اور لوگوں کو بلایا دیکھیے ہم کیسے سراتے ہیں, کرتب دیکھیں. کھانے طرح طرح کے مزیدار بلیوں کے سامنے ہیں, اب یہ بڑے آرام سے ہاتھ میں موم بتی لے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں جیسے کہ کوئی صدر مملکت بیٹھا ہو. اس طریقے سے دیر دے گا, اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں, وہ کہیں سے چوہیا پکڑ کے لے آیا درمیان میں چھوڑی, انہوں نے سب بتیاں وہ پھینک کر باندھی اس کے پیچھے ایک چوہیا کے پیچھے. قصہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بسکٹ کی تھیلی کھلی اور جتنے بچے سارے کے سارے بچے بھی الحمد للہ تعالیٰ بہت ہیں نا, جیسے میرے گھر لڑکاتے چلے جاتے, سوچتے تو ہے نہیں کہ ان کی کوئی تربیت کرنا ہے, وہ بات تو ذہن میں ہے ہی نہیں, کہتے ہیں اللہ تربیت کر دے گا. ایک تھیلی کھلی ایک بسکٹ سامنے آیا تو تمام بچوں کے ایک لڑکا امی 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 ایک طرف سے. الحمدللہ تعالیٰ فون پر لوگ بتاتے ہیں, خواتین بتاتی ہیں کہ بہت ہی سکون رہا یہ جمعہ جو گزرا, بہت سکون, کہیں سے کسی بچے کی ایک آواز بھی نہیں. یہ بات اکثر بتائی, کچھ لوگ تو یہ مولوی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ دو تین جمعہ سے بیان ایسی عامی ایسا بیان شروع ہو گیا, عامی جانا بیان, ایسے کھاؤ ایسے پیو ایسے رہو, اور عالمانہ بیان ہوتا تو کیا مزہ تھا. اس پر بتا رہا ہوں کہ اصلاح کی بات جو ہے اس وہ علم کتنا حاصل کر جائیں, جب تک اصلاح نہیں ہوگی تو علم بے عمل وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. چلیے اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ پھر جمعہ کے دن بتائیں گے, ابھی تو یہ بشارت دیتا ہوں کہ الحمدللہ تعالیٰ ایسا سکون ملا کہ جب سے خواتین نے آنا شروع کیا اتنا سکون کبھی ہوا ہی نہیں. پھر ایک بیشکوں پر پابندی لگانے سے یہ ساری بات اس پر جان نکلی. یہ حدیث پڑی تھی دو ہفتہ پہلے, بیان اس پر ہوا ہی نہیں جو آج شروع میں پڑی ہے. بیان موقع کی مناسبت سے جو جو چیز سامنے آتی رہی اللہ تعالیٰ بیان کرواتے رہے. ربیع الاول کا بیان بھی دو جگہوں پر تھا, ربیع الاول والی بیان ہو رہا جس کو تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ کہوا دیں, جس چیز کی ضرورت تو اللہ تعالیٰ وہی بات کہوا دیں. اخلاص عطا فرمائیں, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دو ہفتوں کے بعد یہ حدیث آج پھر پڑ دی ہے, مگر جان اس پر آج بھی نہیں ہے, آئندہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوگا ہوتا رہے گا. بہرحال مقصد تو فکر آخرت ہے, اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. سب اللہ مبارک بسم اللہ علی عبدی کے بابا سیدی کا محمد على آل وصحبه اجمعين.
منگل 7 ربیع الثانی سن 1418 ہجری مطابق 12 اگست سن 1997.
آج دو باتیں بہت اہم بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں, توجہ سے سنیں, دوسروں تک بھی پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سننے پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عام طور پر ایک بات فون کے ذریعہ مجھے بتائی جا رہی ہے کہ آپ تو خواتین کو باہر نکلنے سے روکتے ہیں, فلاں بزرگ نہیں روک رہے, فلاں نہیں روک رہے, فلاں نہیں روک رہے. شادیوں پر جانے سے, عیادت کے لیے ہسپتالوں میں جانے سے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں روکتا ہوں. ہسپتال میں جا کر مرد عیادت کریں, عورتیں کیوں جاتی ہیں؟ جب میں روکتا ہوں تو باتیں سننے میں آتی ہیں کئی بزرگوں کی. بعض تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ دوسرے تو کوئی بزرگ بھی نہیں روکتے, بعض بعض بزرگوں کا نام بھی لے لیتے ہیں, فلاں بزرگ کو نہیں روکتے, فلاں نہیں روکتے, فلاں نہیں روکتے, ایسی ایسی بات ہے. اس میں پہلی بات تو یہ کہ لوگ جو نام لے لیتے ہیں کسی عالم یا بزرگ کا, تجربہ یہ ہوا کہ ان سے پوچھتے نہیں ہیں. ایسے ہی نفس و شیطان کے اتباع کے لیے کسی کا نام لے لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب پوچھا تو آپ نے سوال کیا پوچھا تھا, جواب تو سوال کے مطابق ہوتا ہے. کچھ اپنی خواہش اور نفس کے مطابق سوال بنا کر پوچھ لیتے ہوں گے, انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ پورے طور پر سمجھے بھی یا نہیں سمجھے. اس لیے جو بھی کہتا ہے کہ فلاں عالم تو نہیں روکتے نہیں روکتے, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ان سے لکھوا کر مجھے دیں, اور آج تک کسی ایک نے بھی لکھوا کر نہیں دیا. اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی عالم یا کوئی بزرگ جانے کی, عورتوں کو نکلنے کی, ہسپتالوں میں ماری ماری پھیرنے کی اجازت دیتے ہیں, ان سے لکھوا کر دے دیں. لکھوا کر کیوں نہیں دیتے تاکہ ہم بھی اس پر غور کر سکیں, اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو ہم بھی اعلان کر دیں گے. بھاگی پھر وہ ہسپتالوں میں نکلتی پھر وہ, ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ دوسری بات یہ بہت آسان سی بات یہ جو کہی ہے, اس سے بھی زیادہ آسان بات وہ یہ کہ اس وقت میں جتنے بھی علماء دیوبند کے مشائخ ہیں, بڑے بڑے پیر حضرات, علماء اور پیر حضرات, ان سب کے سب سے بڑے تو حضرت حکیم الامہ قدس سے وہ ہیں, اس لیے ان کو پیران پیر کہا جا سکتا ہے, سب کے پیر ہیں. علماء کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ پیران پیر کی جو اضافت ہے یہ اضافت مقلوبیہ کہلاتی ہے. اصل میں پیر پیران پیروں کے بھی پیر. اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کو لوگ کہتے ہیں پیران پیر, وہ اصل میں پیر پیران پیروں کے پیر. ان کی تعلیمات تو ہمارے سامنے نہیں اور ہمارے سلسلے کے بھی نہیں. اپنے بڑے بزرگوں میں سے سب سے بڑے بزرگ جن کی تعلیمات کتابی صورتوں میں, ایک کتاب نہیں سینکڑوں کتابوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں, وہ ہیں ہمارے پیر پیران یا عام اصطلاح کے مطابق اضافات مقلوبیہ پیران پیر. حضرت حکیم الامہ قدس سرہ ہیں اس لیے وہ پیران پیر بھی ٹھہرے اور بڑے پیر صاحب بھی کہہ سکتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کو لوگ بڑے پیر صاحب بھی کہتے ہیں. ہمارے بڑے پیر صاحب کہہ لیں یا پیران پیر کہہ لیں, وہ ہیں حضرت حکیم الامہ مولانا محمد اشرف علی صاحب خانوی قدس سرہ و نور اللہ مرقدہ. یہ سب کے بڑے ہیں. یہاں جتنے بزرگ موجود ہیں یا علماء ہیں کراچی میں یا پاکستان میں, ان کا خلیفہ تو کوئی بھی نہیں رہا. ہندوستان میں یہ خلیفہ ہیں ابھی مولانا ابرار الحافظ صاحب. یہاں جتنے بھی ہیں وہ ان کے خلفاء کے خلفاء ہیں, مریدوں کے مرید. یہ اپنے بڑے پیر صاحب یا پیران پیر کی بات کیوں نہیں مانتے؟ بہشتی زیور کتاب کھول کر دیکھ لیں بس یہ سمجھ کر کہ وہ تو ہمارے پیروں کے بھی پیر ہیں. اس کو دیکھ لیا کریں, اس کے مطابق عمل کریں. عورتوں کے باہر نکلنے کے بارے میں بہت صاف صاف لکھا ہوا ہے, نہ کہیں عیادت کو جا سکتی ہیں, نہ کسی شادی پر جا سکتی ہیں, نہ بیاہ پر جا سکتی ہیں, نہ ادھر جا سکتی ہیں, نہ ادھر. وہ تو جتنا میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ. بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو جہاں اس کے نفس کو چھٹی ملتی ہے ادھر کو تو بھاگتا ہے, اور جہاں پابندی لگتی ہے کہ اپنے نفس اور شیطان پر پابندی لگاؤ تو دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی, اس سے گھبراتا ہے, طرح طرح کے پیلے بہانے بناتا ہے. خیر مختصر بات یہ کہ ایران پیر اور بڑے پیر صاحب سب کے اس وقت جتنے بھی ہیں میں نے بتایا ان کے خلفاء کے خلفاء ہیں. یہ تو انڈے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. جو پیر یا جو بزرگ یا جو عالم اپنے بڑے پیر کی پیران پیر کی بات نہیں مانتا, اگر کوئی نہیں مانتا کہتا ہے کہ نہیں عورتیں پھرتی رہیں کوئی بات نہیں, اگر کوئی کہہ دیتا ہے ایسے, جو اپنے ہی بڑے پیر کی بات نہیں مانتا یا اپنے پیر کے پیر کی بات نہیں مانتا تو اس کا کیا ہو یہ بات؟ اسے تو تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے, اس کو تو ویسی چہرے سے نکال دیا جائے کہ بڑا نالائق ہے. بڑوں کا منکر ہے جس نے بڑوں کا احترام نہ کہ ان کی بات نہ مانی, وہ تو اس لائق ہی نہیں کہ اس کو شیخ کہا جائے یا پیر کہا جائے یا عالم کہا جائے. عورتوں کے نکلنے کے بارے میں ہو یا دوسری رسوم جتنی ہیں, ختنے وغیرہ کی رسمیں بہت سی رسمیں ہیں, ایک ایک کوئی بات چھوڑی نہیں ہے بڑے پیر کو, سب کو سمجھ لیا. پھر بہشتی زیور کتاب بھی ایسی ہے کہ گھر گھر میں موجود ہے, کہیں نہیں ہے تو رکھیں اپنے گھر میں, بہت زیادہ ہر جگہ ہر جگہ. اللہ نے اس کو ایسا قبول عام عطا فرمایا. اور بڑی بات ہے کہ یہ کہ اس میں کسی قسم کی ترمیم رد و بدل کسی نے بعد میں کسی شیطان نے کر دی ایسے بھی نہیں ہے. جو جو مسائل جس طریقے سے انہوں نے لکھوائے تھے وہ بیان ہے, اسی طریقے سے وہ چیزیں شروع سے اب تک موجود چلی آ رہی ہیں. خاص خاص علمی باتیں گہری علماء کے لیے، وہ کہیں کہیں اگر علماء نے کچھ اس پر لکھا تو اصل کو باقی رکھتے ہوئے حاشیے پر لکھا، کہیں کہیں اس کے حواشی مجھ سے بھی لکھوائے گئے ہیں مگر نام اس پر میرا نہیں ہے، نام مولانا شبیر علی صاحب رحمہ اللہ کا ہے. انہوں نے جب چھاپنا شروع کیا تو مجھے دکھایا کہ آپ اس پر نظر کریں اور کہیں کہیں اگر کوئی مسئلہ جو ہے کچھ مشکل فقہی دلائل کے لحاظ سے اس کی وضاحت کر دیں. وہ بات تو الگ رہی مگر یہ بدعات منکرات رسوم اس کے بارے میں تو کوئی بھی کسی نے بھی اس کے حاشیے پر بھی یہ نہیں لکھا کہ نہیں وہ انہوں نے تو لکھ دیا تھا کہ عورتیں اجازت کو نہ نکلیں مگر یہ ہے کہ اب نکل جایا کریں. اس لیے کہ اب بڑی رحمت کا زمانہ ہے، یہ لوگوں کو میرا خیال یہ ہے کہ پہلے زمانے میں فساد تھا اور اب بڑی رحمت ہے.
آج کل کی عورتیں ولیات الموت ہیں، یہ سارے رابعات بسریا ہیں، ان کے شوہر بھی تیوس نہیں ہے بلکہ یہ بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ ابدال ہیں اقبال ہیں.
اس لیے اگر ان کی عورتیں نکل جائیں گے یا اپنی عورتوں کو نکالیں تو کوئی بات نہیں ہے، ان کو کچھ خطرہ نہیں ہے، شاید ان لوگوں کا یہ خیال ہوگا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عاقل عطا فرمائے. آپ تینوں گھروں میں بتائیں، دوسرے بات بوڑھوں کے دعائیں سن لیجئے. وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وضو کی ابتدا سے لے کر ختم ہونے تک پورے وضو میں اللہم اغفر لی ذنبی وغسلی فی داری وبارک لی فی رزقی، اول سے آخر تک یہ دعا ہے. اس سے فارغ ہونے کے بعد، وضو سے فارغ ہونے کے بعد، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وحده لا شريك له اس موقع پر میں نہیں کہا کرتا، اب ایسی زبان پر جاری ہو گیا، غالباً اتنا ہی ہے. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اس کے بعد ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے وضو سے فارغ ہونے کے بعد. ان تین چیزوں کے سوا بہت سی دعائیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہر عضو کے لیے الگ الگ دعا، ہاتھ دھوئیں تو یہ پڑھیں، کلی کریں تو یہ، ناک میں پانی ڈالیں تو یہ، منہ دھوئیں تو یہ، سیدھا ہاتھ دھوئیں الٹا ہاتھ دھوئیں اور مسا کریں، سیدھے پاؤں پر الگ دعا، الٹے پاؤں پر الگ دعا، دعاؤں پر دعائیں بہت سی لکھی ہوئی ہیں. وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھیں، انگلی اٹھا کر اور انہیں کنکل کر پڑھیں، ایسے ایسی بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. خوب یاد رکھیں ان میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں، کوئی ایک بھی ثابت نہیں، کتابوں میں اس کی صراحت موجود ہے کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے. مکہ مکرمہ سے ایک شخص نے لکھا کہ اگرچہ یہ دعائیں ثابت نہیں مگر کوئی پڑھ لے تو بہرحال دعائیں ہی تو ہیں، حرج کیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے، میری اچھی دعائیں پڑھ لی تو حرج کیا ہے اگرچہ ثابت نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو یہی اشکال ہو، اس لیے جواب سنیے. فائدہ یہ ہے کہ جو چیز سادات ہو جاتی ہے اس کا چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے. جو لوگ بھی یہ دعائیں پڑھتے ہیں وضو میں، ظاہر ہے کہ اس کو سنت ہی سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس لیے بھی ان کا چھوڑنا واجب ہوگا، بدعات ہو جائیں گی. دوسری بات سوچنے کی یہ ہے کہ پورے وضو میں ابتدا سے لے کر آخر تک جب ایک دعا ہے کہ یہ پڑھتے رہو پورے وضو میں، پھر آپ کی دوسری دعا پڑھیں گے تو یہ ثابت ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں. کتنی بڑی قباحت ہے. اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دعا کو چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی دعائیں پڑھ رہے ہیں. باہر دیکھنے میں اتنی بڑی بات نہیں, مگر غور تو کریں کہ کیا کر رہے ہیں. جو اللہ نے بتائی اس کو چھوڑ کر دوسری پڑھ رہے ہیں. جتنی دیر میں دوسری دعائیں پڑھیں گے اتنی دیر وہی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ اول سے لے کر آخر تک یہ دعا پڑھو. انہوں نے جیسے لکھا تھا کہ اس میں کیا حرج ہے, میں نے لکھا کیا یہ حرج کم ہے کہ جو بتائیے اللہ تعالیٰ نے اسے اعراض کر رہے ہیں, نفرت کر رہے ہیں, اپنی بنائی ان کی جگہ پر لا رہے ہیں, اس سے بڑا حرج کیا ہوگا. بس یہ دو باتیں ہو گئیں, آج انہی پر اس لیے ختم کرتا ہوں. باقی جو وقت ہے تو انہیں دو باتوں کو زیادہ زیادہ آگے اپنے گھروں میں بھی دوسرے لوگوں میں بھی پہنچائیں. ایک بڑے پیر صاحب والی ان کی کتاب بہشت زیور, دوسری بات یہ بوڑھی کی دعائیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیں, صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وقبل محمد بارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات, قتل و غارت اور جان لیوا پریشانیوں کے عذاب میں کیوں گرفتار ہیں؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کل امتی معافا الا المجاہرین. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی علانیہ بغاوت کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی کھلی بغاوتیں, نمبر ایک, داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا, کٹانا یا منڈانا.
دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت تو ایمان کہاں.
نمبر دو, شرعی پردہ نہ کرنا. وہ قریبی رشتہ دار جن سے پردہ فرض ہے, نمبر ایک چچا زاد, نمبر دو پھوپھی زاد, نمبر تین ماموں زاد, نمبر چار خالہ زاد, نمبر پانچ دیور, نمبر چھ جیٹھ, نمبر سات نندوئی, نمبر آٹھ بہنوئی, نمبر نو پھوپھا, نمبر دس خالو, نمبر گیارہ شوہر کا بھتیجا, نمبر بارہ شوہر کا بھانجا, نمبر تیرہ شوہر کا چچا, نمبر چودہ شوہر کا ماموں, نمبر پندرہ شوہر کا پھوپھا, نمبر سولہ شوہر کا خالو. تیسری بغاوت, مردوں کا ٹخنے ڈھانکنا. چوتھی بغاوت, بلا ضرورت کسی جاندار کی تصویر کھینچنا, کھینچوانا, دیکھنا, رکھنا اور تصویر والی جگہ جانا. نمبر پانچ, گانا باجا سننا. نمبر چھ, ٹی وی دیکھنا. نمبر سات, حرام کھانا جیسے بینک اور انشورنس وغیرہ کی کمائی. نمبر آٹھ, غیبت کرنا اور سننا. اللہ تعالیٰ کی ان علانیہ بغاوتوں اور کھلی نافرمانیوں کی تفصیل اور ان پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا و آخرت میں سخت عذاب کی وعیدیں معلوم کرنے کے لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا وعظ اللہ کے باغی مسلمان پڑھیں یا اس نام کی کیسٹیں سنیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اپنی بغاوتوں اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما کر دنیا و آخرت کے ہر قسم کے عذاب اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائیں. آمین. یہ مضمون سیدی و مرشدی حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم نے 26 رجب سن 1415 ہجری کو اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا. جان لیوا پریشانیوں سے مکمل نجات کے لیے کتاب ہر پریشانی کا علاج اور اسی نام کی مختصر سی کیسٹ کے تیر بہدف اکثر نسخے آزمائیں اور انہی نسخوں کے استعمال سے مکمل قابل رشک سکون پانے والوں کے حیرت انگیز حالات کتاب باب العبر میں پڑھیں.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, نعم قبل خمس, شبابك قبل هرمك
صحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. پانچ چیزوں سے پہلے پانچ کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. زیادہ مالی کی تنگی آ جائے اس سے پہلے اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو غنیمت سمجھو. شرعی تو بعد میں ہوتی رہے گی، دو تین ہفتوں سے تو یہ مضمون چل رہا ہے. پہلے تو پانچوں چیزیں بیان کر دوں، اس لیے کہ ہر مجلس میں اگر پانچوں نہیں بتاتا، بعض لوگ نئے ہوتے ہیں پھر ان کو شبہ رہ جاتا ہے کہ پانچ تو بتائیں گے. زیادہ مشغول ہونے سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو. پانچویں بات آخر یہ فرمائی کہ موت سے پہلے حیات کو غنیمت سمجھو. گزشتہ ہفتے کے آخر میں جہاں مضمون ختم ہوا، وہاں میں ایک بات اپنے معمول کی بتانا چاہتا تھا، اس کی تمہید ہو گئی لمبی. تمہید اتنی لمبی ہو گئی کہ اصل مقصد جو بتانا چاہتا تھا وہ بات ذہن سے غائب ہو گئی. بتانا یہ چاہتا تھا کہ مسجد میں جن آلو لوگوں کو ایک طرف کر دیتا ہوں، داڑھی مندانے والوں، کٹانے والوں کو اشارہ کرتا ہوں کہ ایک طرف ہو جائیں، اس کے بارے میں اپنی ایک حالت بتانا چاہتا تھا.
اس موضوع پر ایک مفصل کیسٹ تیار ہے جس کا نام ہے حسین درست کیجیے.
اس کے بارے میں اپنی ایک حالت بتانا چاہتا تھا. جیسے ان کا ذکر آ گیا تو بات ساری ادھر ہی کو مڑ گئی. مجھے درد اٹھتے درد کہ ان لوگوں کو اگر آخرت پر نظر نہیں، کم از کم اپنی دنیا ہی پر نظر ہو، پھر کہیں بات ادھر کو لے چلی جائے، ایسا لمبا نہ ہو جائے. میں دراصل اپنی حالت بتانا چاہتا تھا، وہ یہ کہ میرا یہ جو معمول ہے کہ داڑھی منڈانے